الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم غسل يوم الجمعة واجب على كل محتلم متفق عليه حاضرين خواتين الإسلام ابھی ابھی میں نے آپ لوگوں کے سامنے سورہ جمعہ کی ایک آیت کی تلاوت کی ہے. اس کا یہ ترجمہ ہے یا ایھا الذین آمنوا اے ایمان والوں اذا نودیا للصلاۃ من یوم الجمعہ جب جمعہ کے دن اذان دی جائے نماز کے لیے فسعوا الی ذکر اللہ وذروا البیع تو اللہ کے ذکر کی طرف دوڑتے ہوئے آؤ اور خرید و فروخت کو چھوڑ دو. ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون یہ بات تمہارے لیے بہتر ہے اگر تم جان لو اگر تم سمجھ لو. ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون پھر جو حدیث میں نے آپ کے سامنے متفق علیہ کی پڑھی ہے صحیح بخاری میں بھی موجود اور صحیح مسلم میں بھی موجود ہے اس کا یہ ترجمہ ہے جمعہ کے دن کا غسل ہر محتلم پر واجب ہے ہر بالغ پر واجب ہے ضروری ہے. اسی حدیث کے پیش نظر ایک مرتبہ حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ جمعہ کا خطبہ دے رہے تھے جب وہ امیر المؤمنین تھے. صحیح مسلم کے اندر یہ حدیث موجود ہے. جمعہ کے خطبے کے دوران حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ عثمان بن عفان جن کو کہتے ہیں وہ مسجد کے اندر داخل ہوئے. حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کہ کیا ہو گیا ہے لوگوں کو کہ لوگ اذان ہونے کے بعد مسجد کو آتے ہیں. لوگ جو ہے اذان ہونے کے بعد مسجد کو آتے ہیں تو حضرت عثمان نے جواب دیا ان کو کہ میں جو ہے جیسے ہی اذان سنا ہوں فوری طور پر میں مسجد کو دوڑتے ہوئے آ گیا ہوں. یہاں ایک بات بتانی ہے مجھے. بات یہ ہے کہ جب خطیب منبر پر بیٹھتا ہے یا منبر پر چڑھتا ہے اور جب خطبہ شروع کرتا ہے اس کے بعد وہ فرشتے جو ہمارے نیکیوں کو نکلے لکھنے کے لیے دروازے پر کھڑے ہوئے رہتے ہیں رجسٹر لیے ہوئے وہ فرشتے بھی خطبہ سننے کے لیے بیٹھ جاتے ہیں. اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں صرف ایک اذان ہوتی تھی صرف ایک اذان اور وہ خطیب کے بیٹھنے کے بعد ہوتی تھی اس سے پہلے نہیں. صرف ایک اذان ہوتی تھی اور وہ بھی خطیب کے بیٹھنے کے بعد. جب خطیب منبر پر بیٹھ جاتا یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب منبر پر چڑھ جاتے جب منبر پر بیٹھ جاتے تو اس کے بعد میں حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ اذان دیا کرتے تھے. ایک طرف قرآن میں یہ کہا جا رہا ہے کہ جیسے اذان سنو تو آؤ مسجدوں کو اور دوسری طرف اذان ہوتی ہے خطیب کے بیٹھنے کے بعد. تو پھر جو بیچ میں ثواب رکھا گیا ہے اونٹ کا ثواب ہے گائے کا ثواب ہے بکری کا ثواب ہے پھر مرغی کا ثواب ہے پھر انڈے تک کا ثواب ہے یہ ثواب انسان کیسے پا سکتا ہے؟ سمجھ میں آ رہی ہے یہ بات آپ کو؟ ایک طرف کہا جا رہا ہے کہ جب اذان سنو تو مسجد کو آؤ, اور وہ زمانے میں صرف اذان ایک ہوتی تھی, صرف ایک اذان ہوتی تھی, اور وہ بھی خطیب کے بیٹھنے کے بعد. خطیب کے بیٹھنے کے بعد اذان ہوتی ہے, اب وہاں رجسٹر بند ہو جاتا ہے, اور قرآن میں کہا جا رہا ہے کہ اذان ہونے کے بعد مسجد کو آؤ, تو کیا وہ جو ثواب ہے ہم لوگ پا سکتے ہیں یا نہیں پا سکتے ہیں؟ سوچنے کی چیز ہے یہ. اس کا یہ جواب ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ہر صحابی خطبہ شروع ہونے سے بہت پہلے آ جایا کرتے تھے, کوئی بھی خطبہ شروع ہونے کے بعد نہیں آتا تھا. اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے سارے کے سارے صحابہ اذان ہونے سے پہلے آ جاتے تھے, خطبہ شروع ہونے سے پہلے آتے تھے, خطبہ شروع ہونے کے بعد کوئی نہیں آتا تھا. اسی لیے حضرت عمر نے کہا, جب حضرت عثمان بن عفان کو دیکھا کہ وہ مسجد کے اندر آ رہے ہیں اور خطیب خطبہ دے رہا ہے, تو حضرت عمر نے کہا لوگوں کو کیا ہو گیا ہے کہ اذان کے بعد لوگ مسجد کو آتے ہیں, اذان کے بعد ہی آنا چاہیے. لیکن وہ خطبہ اور وہ جمعہ جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ہوتا تھا, آج کے اس جمعہ سے بالکل الگ ہے. ذرا آواز کم کر دیجئے. وہ جمعہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ہوا کرتا تھا بالکل الگ ہے. کیسے الگ ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خطبوں کی کتاب ہے خطبات محمدی بول کر, اس میں لکھا ہے 19 خطبے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اور ہمارا ایک خطبہ برابر ہے. ہم اتنا لمبا لمبا خطبہ دیتے ہیں. آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے 19 خطبے اور کبھی 10 خطبے اور کہیں 9 خطبے, آپ کے 9 خطبے اور ہمارا ایک خطبہ آج کے زمانے میں برابر ہے. اس لیے کہ پورا ایک ایک گھنٹہ ہم لوگ خطبے کے لیے لیتے ہیں. پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من فقہ اسلام المرء, مؤمن آدمی کی یا خطیب کی جو خطبہ دیتا ہے اس کی عقل مندی کی یہ علامت ہے کہ اس کی نماز لمبی ہو اور خطبہ چھوٹا ہو. جمعہ کے دن خطیب کے بارے میں کہا گیا ہے کہ خطیب عقل مند خطیب وہ ہے جس کا خطبہ چھوٹا ہو اور نماز لمبی ہو. نماز میں سورہ بقرہ پڑھنے کی تلقین نہیں کی گئی ہے, بتا دیا گیا ہے سبح اسم ربک الاعلی ہی پڑھیں, ہل اتا کا حدیث الغاشیہ ہی پڑھیں, سبح اسم ربک الاعلی پڑھیں اور ہل اتا کا حدیث الغاشیہ پڑھیں. یہ دو سورتیں پڑھنے کے لیے جتنی دیر لگتی ہے خطبہ اس سے زیادہ مختصر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ہوا کرتا تھا. یہ حقیقت ہے. ہم لوگ اگر کسی چیز کے سب سے زیادہ دشمن ہیں تو ایک چیز ہے شرک اور بدعت. ہم مرنے کے لیے تیار ہیں الحمدللہ, لیکن شرک کرنے کے لیے ہم لوگ تیار نہیں ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہی کہا کہ اگر تمہیں جلا دیا جائے, اگر تمہیں قتل کر دیا جائے تو تیار ہو جاؤ مرنے کے لیے, جلنے کے لیے, لیکن شرک مت کرو, بدعت مت کرو. تو ہم لوگوں کی لڑائی جو ہے ہمارے گھروں کے اندر اور باہر جو لڑائی ہماری ہے شرک اور بدعت کے خلاف لڑائی ہے. لیکن اگر ہمارا خود عمل سنت کے خلاف ہے, اگر ہم خود سنت کے خلاف کر رہے ہیں تو پھر ہم جا کر باہر کیا بتائیں گے؟ سوچ کر دیکھیے آپ. میں انشاءاللہ آپ کے سامنے وہ خطبات محمدی کتاب لاؤں گا, آپ کو دکھاؤں گا کتاب, اس کے اندر کے خطبے بھی دکھاؤں گا آپ کو. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کتنا خطبہ دیا کرتے تھے. آج اس حدیث پر بہت کم لوگوں کا عمل ہے. آقا دو عالم صلی اللہ, انشاءاللہ میں بھی اگر اس کے بعد خطبہ دوں تو پھر 20 منٹ میں یا 15 منٹ میں ختم کرنے کی کوشش کروں گا. آپ یہ نہ کہیں کہ بہت سارے لوگ بعد میں آتے ہیں, بھائی ان کے آنے کے لیے ہم سنت کو چھوڑ نہیں سکتے. ہم جو ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو کسی اور کے لیے ہم ترک نہیں کر سکتے. ان کو چاہیے کہ سنت کے طریقے پر عمل کریں, سنت کو ان کے مطابق ہم بنا نہیں سکتے. ہم انسانوں کے مطابق قرآن کو نہیں ڈھالیں گے, انسانوں کے مطابق حدیث کو نہیں ڈھالیں گے, بلکہ انسانوں کو حدیث کے مطابق ڈھالنے کی کوشش کریں گے. ہے کہ نہیں؟ ایک سانچہ ہوتا ہے کوئی بھی بگونا بنانے کا, کوئی بھی آلہ بنانے کا, آلہ سانچے میں ڈالا جاتا ہے تو آلہ سانچے کی طرح ہوتا ہے. کوئی بھی چیز ہے, برتن ہے یا ہانڈی ہے, اگر اس کو سانچے میں ڈالا جائے تو وہ برتن یا ہانڈی سانچے کی طرح بنتی ہے. یہی اصول ہے. اگر آپ کہیں کہ نہیں سانچے کو برتن کی طرح بناؤ تو یہ بیوقوفی ہے. اگر آپ کہیں جو سانچہ بنانے کا آلہ ہے اس کو اگر آپ برتن کی طرح بنانے کی بات کر رہے ہیں, آپ کے برتن میں قصور ہے, سانچے میں کوئی قصور نہیں ہے. اسی کو ہم اپنی موٹی زبان میں بولتے ہیں ناچنا نہیں آیا تو. بات کا آپ سمجھ لیجئے. بہرحال تو یہ جمعہ کے بارے میں, اور جمعہ کے دن کے بارے میں کچھ باتیں میں آپ کو بتا دوں. بہت بڑا دن ہے ہمارے لیے جمعہ کا دن, بہت بڑا. اس کی حقیقت اتنی بڑی ہے, جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے آسمان کو بنایا, جب اللہ نے زمین کو بنایا تو اللہ نے فرمایا میں نے 6 دنوں کے اندر آسمانوں اور زمین کو بنایا. خلق السماوات والارض سبع, اللہ تبارک و تعالیٰ نے 7 دنوں کا, 6 دنوں کا, فی ستت ایام, چھ دنوں کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے آسمان اور زمین کو بنایا. اسی وقت اللہ تبارک و تعالیٰ نے جمعہ کے دن کو مقرر کیا. صحیح بخاری کی حدیث ہے اور صحیح مسلم جو آپ کے یہاں پر رکھی ہوئی ہے اس کے اندر بھی وہ حدیث موجود ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم سے پہلے جو دو امتیں گزری ہے, یہود ایک امت, نصارہ ایک امت, یعنی یہودیوں سے مراد اسرائیل, نصارہ سے مراد آج کے جتنے بھی کرسچنس ہیں وہ سارے کے سارے نصارہ ہیں, ان کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے مقدس دن جو انتخاب کر کے اللہ نے اپنی طرف سے دیا تھا وہ جمعہ کا دن تھا. ہمارے لیے ہی نہیں بلکہ ہم سے پہلی جو امتیں گزری ہیں چاہے وہ یہود ہوں چاہے وہ نصارہ ہوں ان کے لیے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کا انتخاب جمعہ ہی کا دن تھا. انہوں نے اپنی غلطیوں کی وجہ سے, اپنی کرتوتوں کی وجہ سے, اپنے بد اعمالیوں کی وجہ سے ان لوگوں نے جمعہ کو بدل لیا. کسی نے جمعہ کی جگہ پر سنیچر یعنی ہفتے کو رکھ لیا اور کسی نے جمعہ کی جگہ پر اتوار کو رکھ لیا. یہ جمعہ کی اتنی اہمیت, اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود جمعہ کو مقدس بنا کر ساری امتوں کے لیے رکھا ہے کہ جمعہ کا دن اتنا زیادہ مقدس دن ہے. اور ہمارے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا جمعہ کا دن عید کا دن ہے. جمعہ کا دن کیا ہے؟ عید کا دن ہے, خوشی کا دن ہے. جمعہ کے دن غسل کرنا اسی لیے واجب قرار دیا گیا ہے, لئنہ عید, اس لیے کہ وہ جمعہ کا دن کیا ہے؟ عید کا دن ہے. کچھ چیزیں جو جمعہ کے اندر موجود ہیں جن سے جمعہ کی فضیلت ہے وہ چیزیں میں آپ کے سامنے بتاؤں گا. پہلی چیز ملی ہے کہ قیامت جو برپا ہوگی, قیامت جو آئے گی اسی جمعہ کے دن آئے گی. قیامت جو آئے گی, زلزلہ جو آئے گا, ہم لوگ جب مریں گے جو سور پھونکا جائے گا, یہ ایک بات اسی تعلق سے یاد رکھیں. اس لیے کہ جمعہ کا دن ہے, جمعہ کے دن سے تعلق ہے قیامت کا, قیامت سے تعلق ہے سور کا. یہ ایک نفخہ ہوگا اور دو سور پھونکے جائیں گے قیامت کے دن جو ہے, یعنی اسی جمعہ کے دن, اسی جمعہ کے دن ایک نفخہ ہوگا اور دو سور پھونکے جائیں گے. نفخہ کیا ہے؟ ایک پھونک اللہ تبارک و تعالیٰ فرشتے کے ذریعے سے, جو حدیثوں میں آتا ہے اسرافیل, فرشتے کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالیٰ ایک پھونک پھونکنے کرائے گا. جب فرشتہ وہ پھونک پھونکے گا تو سارے کے سارے لوگ دہل جائیں گے, ڈر جائیں گے, مچل جائیں گے, گھبرا جائیں گے سارے لوگ. پھر اس کے بعد میں نفخہ ہوگا, نفخے کے بعد سور پھونکا جائے گا. پہلے نفخہ ہے, نفخے کے معنی نفقہ کے معنی پھونکنا. اپنے سے آپ جب پھونکتے ہیں, مثال کے طور پر آپ کے ہاتھ میں مٹی لگ گئی ہے, آپ پھونکتے ہیں, اس کو بھی نفخہ بولتے ہیں. تو ایک پھونک فرشتہ پھونکے گا, سارے لوگ دہل جائیں گے اور سارے کے سارے لوگ پوری طریقے سے ڈر جائیں گے, بے ہوش نہیں ہوں گے, ڈر جائیں گے. پھر اس کے بعد میں سور پھونکا جائے گا, دو سور ہوں گے, دو سور ہوں گے. ایک نفخہ ہوگا قیامت یعنی اسی جمعہ کے روز. اس میں سور میں, پہلے سور میں جتنے لوگ زندہ ہیں, جتنے جاندار زندہ ہیں, چاہے وہ درند ہو, چاہے وہ پرند ہو, چاہے وہ انسان ہو, ہوا میں اڑنے والا ہو, زمین پر چلنے والا ہو, سمندر میں تیرنے والا ہو, رینگنے والا, جتنے بھی ہیں سارے کے سارے بے ہوش ہو جائیں گے پہلے سور میں. دوسرے سور میں جب پھر دوبارہ سور پھونکا جائے گا, جتنے لوگ بے ہوش ہوئے ہیں سارے کے سارے لوگ پھر زندہ کیے جائیں گے. یہاں پر ایک بات حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں آتا ہے کہ شاید نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے استعمال کیا ہے, حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو وہ سور کا اثر نہیں ہوگا. پوری دنیا میں صرف ایک شخص ایسے ہوں گے, صحیح بخاری میں حدیث ہے, صحیح بخاری میں حدیث ہے, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے جب دوبارہ سور پھونکا جائے گا ساری دنیا کے لوگوں کو اٹھائیں گے فرشتے, تو سب سے پہلے اٹھنے والا میں رہوں گا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب میں اٹھوں گا میں دیکھوں گا کہ مجھ سے پہلے موسیٰ جو ہے عرش کو, اللہ تبارک و تعالیٰ کے عرش کو تھامے ہوئے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نہیں جانتا ہوں کیا موسیٰ پر سور کا اثر نہیں ہوا ہے یا پھر جو اس کوہ طور پر حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام بے ہوش ہو گئے تھے, جب موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں اللہ تبارک و تعالیٰ کو, اللہ نے تجلی کروائی تو بے ہوش ہو گئے تھے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شاید اس بے ہوشی کے بدلے ان کو یہاں بے ہوش نہیں کیا گیا ہے. صحیح بخاری میں حدیث ہے. تو یہ جمعہ کے دن قیامت برپا ہوگی اور جمعہ کے دن سور پھونکا جائے گا اسی جمعہ کے دن. اور اسی جمعہ کے دن سارے درندے, جتنے بھی درندے ہیں, اللہ سے پناہ مانگتے رہتے ہیں, اللہ سے توبہ کرتے رہتے ہیں. اللہ نے اسی کے بارے میں فرمایا الم ترا, تم نہیں جانتے ہو اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم, ان الطیر, یہ جو پرندے ہیں, یہ پرندے آسمان, زمین, پہاڑ, سارے کے سارے اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذکر سے دہلتے رہتے ہیں اسی جمعہ کے دن. اب اسی جمعہ کی کچھ فضیلتیں اور بھی ہیں. جمعہ کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب سے پہلے انسان کو پیدا کیا. کون؟ حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام کو اسی جمعہ کے دن, یعنی اگر ہماری نسل بنی ہے تو اس کا تعلق جمعہ سے ہے. ہماری نسل بنی ہے, دنیا بنی ہے, دنیا کے اندر انسان بس رہا ہے, تو انسان کا تعلق جمعہ کے دن سے ہے. سب سے پہلے انسان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جمعہ کے روز پیدا کیا, حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام. اتفاق دیکھیے, اسی جمعہ کے دن حضرت آدم نے غلطی بھی کی. اللہ تبارک و تعالیٰ نے پہلے انسان کو یعنی حضرت آدم علیہ السلام کو جمعہ ہی کے دن پیدا کیا, پھر جمعہ ہی کے دن حکم دیا کہ فرشتے حضرت آدم علیہ السلام کے لیے سجدہ کریں, لیکن اتفاق سے اسی جمعہ کے دن حضرت آدم علیہ السلام نے غلطی کی اور اسی جمعہ کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو جنت سے نکال کر کے زمین پر پھینکا. ساری باتیں مسلم میں موجود, یہاں رکھی ہوئی ہے کتاب, اور بخاری میں بھی موجود ہیں. اسی جمعہ کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو زمین پر پھینکا. صرف اتنا ہی نہیں بلکہ اسی جمعہ کے روز اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب انہوں نے گڑ گڑا کر اللہ تبارک و تعالیٰ سے رو رو کر آہ وزاری کر کر کے جب اللہ سے انہوں نے دعا مانگی, ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین, جب انہوں نے یہ دعا بار بار اللہ سے مانگی, ربنا اے ہمارے پروردگار, ظلمنا ہم نے ظلم کیا ہے, انفسنا اپنے نفسوں پر, وان لم تغفر لنا اگر تو ہمیں معاف نہیں کرے گا, وترحمنا اگر ہم پر تو رحم نہیں فرمائے گا, لنكونن من الخاسرین ہم نقصان اٹھانے والے میں ہو جائیں گے, ہم لوگ ناکام ہو جائیں گے, ناکام لوگوں میں ہمارا شمار ہو جائے گا. اسی جمعہ کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ نے دوبارہ حضرت آدم علیہ السلام کی توبہ کو قبول کیا. اس کا تعلق بھی اسی جمعہ سے ہے. پھر آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسی جمعہ کے دن ایک ایسا وقت ہے, اس جمعہ کے دن ایک ایسا وقت ہے کہ کوئی بھی مؤمن بندہ اگر ہاتھ اٹھا کر کے اس وقت میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتا ہے, اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی دعا کو رد نہیں کرتا ہے. اس کا تعلق بھی اسی جمعہ سے ہے. ایک بات یہاں بتا دوں میں, پہلا جمعہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا, شاید آپ لوگ جانتے ہوں گے کہاں دیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم. پہلے جمعہ کا خطبہ آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ مکے میں دیا, نہ مدینے میں دیا, نہ مسجد قبا میں آپ نے پہلے جمعہ کا خطبہ دیا, بلکہ قبا کے بعد مدینے تک بیچ میں ایک مسجد ہے, اس کا نام ہی اول جمعہ یعنی پہلی جمعہ وہاں پر پڑھائی گئی ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے جمعہ کا خطبہ, مدینہ جانے سے پہلے کچھ دوری پر ایک مسجد ہے, وہاں آپ نے پہلا خطبہ دیا. یہاں خطبے کی بات, میں کچھ باتیں آپ کو خطبے کے تعلق سے بتانا چاہتا ہوں. یہ تو جمعہ کی کچھ فضیلتیں, بہت ساری فضیلتیں ہیں جمعہ کی, لیکن کچھ فضیلتیں میں نے آپ کے سامنے رکھی ہیں تاکہ ہمارے اندر جمعہ کی اہمیت پیدا ہو, جمعہ کی فضیلت پیدا ہو. جمعہ کو ہم ایک عام دن کی طرح نہ سمجھیں, جمعہ کی حیثیت الگ ہے, جمعہ کی حقیقت الگ ہے, جمعہ ہمارے لیے عید ہے, جمعہ وہ دن ہے. میرا ساری باتیں جو میں نے آپ کے سامنے بتائی ہیں ان باتوں کو یاد رکھیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جمعہ کا خطبہ کیسے دیتے تھے, آپ کا انداز کیسے ہوتا تھا جمعہ کا خطبہ دینے کا, یہاں صحیح مسلم رکھی ہوئی ہے. اس کا نام ہے صحیح مسلم شریف, دیکھ لیجئے. اس کے اندر ایک حدیث موجود ہے, حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں. کتاب الجمعہ کے اندر انہوں نے اس حدیث کو بیان کیا ہے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا خطبہ کیسا ہوتا تھا. یہاں پر یہ حدیث موجود ہے, یہ حدیث پڑھ کر کے میں اس کا ترجمہ آپ کے سامنے کرنا ضروری سمجھتا ہوں. عن جابر بن عبد اللہ قال کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, حضرت جابر بن عبداللہ کہتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اذا خطب جب جمعہ کا خطبہ دیتے تھے, احمرت عیناہ آپ کی آنکھیں سرخ ہو جاتی تھیں. کیسے ہوتی تھی آنکھیں سرخ ہوتی, لال ہو جاتی آپ کی آنکھیں سرخ ہوتی تھی. وعلا صوتہ آواز بلند ہوتی تھی, وعلا صوتہ واشتد غضبہ اور آپ کا غصہ زیادہ ہو جاتا. اب پھر اس کے بعد ہے حتی انہ مندر جیش, گویا کہ آپ کسی لشکر کو جو ہے ڈرا رہے ہیں, گویا کہ آپ کمانڈر ان چیف ہیں جو لشکر کو ڈرا رہے ہیں. یہ انداز ہے جمعہ کی خطبہ دینے کا, دیکھ سکتے ہیں صحیح مسلم, اس کا نام ہے صحیح مسلم کے اندر صفحہ نمبر 2320 پر 3 میں یہ حدیث موجود ہے. یہ خطبے کا انداز, یہ سنت کا انداز ہے کہ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ دیتے آپ کی آنکھیں سرخ ہوتی تھیں, آپ کی آواز بلند ہوتی تھی, آپ کا غصہ سخت ہوتا تھا. یہاں تک کہا گیا ہے گویا کہ آپ کسی لشکر کو ڈرانے والے ہیں. کیسے ڈراتا ہے چیف, جو کمانڈر ان چیف ہے لشکر کو کیسے ڈراتا ہے, چلیے سرحد پر لڑیے گن لے لیجئے, اس طریقے سے نہیں بولتا, آرڈر دیتا ہے چلو لڑو. اس طریقے کا انداز نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جمعہ میں ہوا کرتا تھا. یہ اس لیے بتا رہا ہوں, لوگ اعتراض کرتے ہیں, انگلیاں اٹھاتے ہیں کہ مولوی صاحب جو ہے اٹھا کو پٹخ کو بلاتی, سخت بولتی, بہت گرا کر بولتے ہیں مولوی صاحب. میں نہیں بول رہا ہوں, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا انداز ہے. یہاں ایک سوال اٹھتا ہے, کیا تم نے کی حدیث معلوم ہے؟ سو اتنے سارے علماء اکرام جو خطبہ دیتے ہیں ان کو معلوم نہیں کیا یہ حدیث؟ ریاض الرحمن صاحب اتنے سالوں سے, 25 سال سے جامعہ مسجد کے خطیب کتنا نرم لہجے میں بولتے ہیں. کئی خطبہ ہیں جو کتنے نرم لہجے میں بولتے ہیں, وہ ان کی غلطی ہے. اگر وہ سنت کے انداز کو نہیں اپناتے ہیں وہ ان کی غلطی ہے, ہماری غلطی نہیں ہے. میں نے آپ کے سامنے حدیث بتائی, کتاب آپ کے سامنے رکھی ہوئی ہے, انداز آپ کے سامنے رکھا ہوا ہے, اگر کوئی اس انداز کو نہیں اپنانا چاہتا ہے اس میں ہمارا کیا قصور ہے؟ اگر دن کی روشنی میں چمکڑ اس کی آنکھوں کو نہیں دکھتا ہے, اگر دن کی روشنی میں الو کو نہیں دکھتا ہے اس میں روشنی کا کوئی قصور نہیں ہے. اگر الو کو جو ہے دن کی روشنی میں نظر نہیں آتا ہے, اگر اس کو نظر نہیں آتا یہ کیسی روشنی ہے سورج کی, الو دیکھ نہیں سکتا ہے بولے تو کیا بولیں گے؟ ارے تیری آنکھوں کا قصور ہے, سورج کی روشنی کا کوئی قصور نہیں ہے. اس طریقے سے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے انداز بیان کیسا ہوتا تھا, گویا کہ آپ کسی فوج کو ڈرا رہے ہیں. یہاں دیکھیں کتنے سخت الفاظ ہیں, یہ مرت آئی نہ ہو, آنکھیں سرخ ہوتی تھی آپ کی, کیسے بولتے تھے ہوں گے, کیسے ڈراتے تھے ہوں گے, آنکھیں سرخ ہو جاتی ہیں آپ کی. کب ہوتی ہیں سرخ؟ جبکہ آپ کی آنکھوں کے بارے میں آتا ہے آپ کی بڑی بڑی آنکھیں تھیں, پیاری پیاری آنکھیں آپ کی, سفید آنکھیں تھیں آپ کی. جب یہ سفید آنکھیں سرخ ہوتی تھی تو کتنا غصہ آپ کو جمعہ کے خطبے میں آتا تھا ہوگا. لوگوں کا جو اعتراض ہے اس اعتراض کا جواب دے رہا ہوں میں. لوگ بولتے ہیں مولوی صاحب پٹک کو بلاتی, مولوی صاحب اٹھا کو سٹ کو بلاتی, مولوی صاحب کے اندر بولنے کا طریقہ نہیں ہے. میرا طریقہ میرے نبی سے ملتا ہے, میں اس پر شکر بجا لاتا ہوں اللہ تبارک و تعالیٰ کا. میرا طریقہ میرے نبی سے ملتا ہے کہ میرا نبی جب بولتا تھا تو اس کی آنکھیں سرخ ہوتی تھی, آواز بلند ہوتی تھی اور اس کا غصہ سخت ہوتا تھا. میں اسی طریقے سے بولنا چاہتا ہوں, میں اسی طریقے سے بولنا چاہتا ہوں. اگر آپ کو اعتراض ہو تو اعتراض ہو. چند باتیں, چند واقعات میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آپ کے سامنے بتا کر اپنی بات کو انشاءاللہ میں ختم کر دوں گا. لوگ بولتے ہیں نرم لہجے سے بولنا چاہیے, نرم لہجہ اختیار کرنا چاہیے. ان کی مطلب کی بات آتی ہے تو میٹھا میٹھا کھا جاتے ہیں, کڑوا کڑوا تھوک دیتے ہیں. اگر ان کی مطلب سے بات ہٹ جاتی ہے تو یہ خطیب دنیا کا سب سے بدترین خطیب. یہاں ایک واقعہ سنیے. حضرت عبداللہ بن سالم رضی اللہ تعالی عنہ اسلام لانے سے پہلے یہ یہودی تھے, یہودیوں کے بہت بڑے عالم تھے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہودیوں کو بلایا, بلا کر پوچھا عبداللہ بن سلام کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے؟ یہودیوں نے کہا اس سے عقل مند آدمی ہم نے دیکھا نہیں ہے, اس سے با اخلاق آدمی, با کردار آدمی, اس سے زیادہ اچھا آدمی ہم نے دنیا میں نہیں دیکھا ہے. پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عبداللہ بن سلام کو بلایا, آؤ جی ادھر. عبداللہ بن سلام آنے کے بعد بولے اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ. انہوں نے کلمے کا اقرار کیا, میں گواہی دیتا ہوں کہ سوائے اللہ کے کوئی معبود پر حق نہیں ہے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں. انہی یہودیوں نے جو ابھی تھوڑی دیر پہلے اپنی زبانوں سے بولا تھا کہ اس سے بہتر آدمی کوئی نہیں ہے, انہوں نے کہا اس سے بدتر آدمی کوئی نہیں ہے. ایسی خصلتیں آپ کے اندر آ گئی ہیں, ایسی عادتیں آپ کے اندر آ گئی ہیں. یہی زبانیں جو تھوڑی دیر پہلے کہتی ہیں کہ بہت اچھا خطبہ دیتے ہیں, یہی زبانیں پھر بولتی ہیں اس سے بدتر خطیب نہیں ہے. یہ یہودیوں کی عادتیں ہیں, یہ جو ہے یہودیوں کی عادتیں ہیں. یہی زبانیں جو کبھی کسی کے گن گایا کرتی تھی آج یہ زبانیں کہتی ہیں کہ ان سے بدتر خطیب کوئی نہیں ہے, بہت خراب بولتے ہیں. یہ یہودیوں کی عادت ہے میرے بھائی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت خراب بولا ہے, کیا یہ بات سخت نہیں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ حضرات جو نماز چھوڑتے ہیں اگر میرا بس چلے, اللہ کے نبی نے فرمایا ہے صلی اللہ علیہ وسلم, اگر میرا بس چلے کسی کو امامت کے لیے کھڑا کروں عشاء کی نماز پر اور میں خود لکڑیاں جمع کروں, جمع کرنے کے بعد وہ حضرات جو گھروں میں رہتے ہیں ان کو جلا کر کے راکھ کر دوں, یہ سخت انداز نہیں ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ انداز سخت نہیں ہے میرے بھائی, سخت انداز ہے. یہی انداز بولنے کا ہے. اگر کوئی کہے ارے اللہ کے نبی کہیں کو بولے جیسا, ذرا نرم سے بولنا تھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو, آؤ جی مسجدوں کو آؤ, نمازوں پر نمازیں پڑھو, جنت ملے گی, اس طریقے سے بولنا چاہیے تھا. آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے کیوں کہا, اتنا سخت کیوں کہا؟ ایک اور واقعہ سنیے اللہ تبارک و تعالیٰ کے بارے میں. جب جنتی جنت کو چلے جائیں گے, جہنمی جہنم کو چلے جائیں گے, تو جہنمی بہت فریاد کریں گے. جہنم میں ایک آدمی, ایک بڑا فرشتہ ہوگا, اس کا نام مالک ہوگا, مالک. اس سے بولیں گے ہم لوگ سزا بھگتتے بھگتتے تھک گئے ہیں, ذرا تو اپنے رب سے فریاد کر کہ ہم کو موت دے دے, اپنے رب سے فریاد کر کہ ہم کو موت دے دے. سارے لوگ مل کر کے وہ مالک سے بولیں گے جو خازن الجہنم ہے, جو جہنم کا کارندہ ہے, اس سے بولیں گے کہ تو جو ہے اپنے رب سے فریاد کر کہ ہمیں وہ موت دے دے. تو مالک جو ہے سنے گا ہی نہیں اس کی بات کو, اس لیے کہ وہ پہلے سے بہرا رہے گا, وہ سنے گا نہیں. بہت پکاریں گے, پکارتے پکارتے تھک جائیں گے تو اللہ سے فریاد کرنا شروع کریں گے, بہت فریاد کریں گے, بولیں گے اے اللہ تبارک و تعالیٰ تو ہمیں ایک مرتبہ دنیا میں بھیج کر دیکھ, دوبارہ اچھا عمل کر کے ہم واپس آئیں گے. اللہ بہت سالوں کے بعد اللہ بولے گا, بہت پکارنے کے بعد, بہت زیادہ وہ التجا کرنے کے بعد اللہ تھو بولے گا ان لوگوں پر. قرآن مجید میں ہے اخسؤ, سورہ نور سورہ نور سے پہلے سورہ مؤمنون, سورہ مؤمنون کا آخری رکوع, آخری رکوع میں اٹھا کر پڑھ لیجیے آپ, اللہ بولے گا اخسو, خاموش رہو, یہی جواب ہوگا اللہ تبارک و تعالیٰ کا. سب سے پہلے اللہ ان پر تھوکے گا. اب اللہ کو ایسا نہیں بولنا چاہیے تھا, نہیں, اتنا سخت انداز ہو گیا نا, اللہ کو بولنا چاہیے تھا خاموش رہو, تمہاری یہی سزا ہے. اللہ نے تھوکا کیوں ان لوگوں پر؟ اخسو, اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا خاموش رہو, تھو ہو تم لوگوں پر. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے کلمات, تم لوگوں پر تھو ہو, یہ سخت انداز نہیں ہے؟ بتاؤ بھائی, یہ سخت انداز نہیں ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, کیا فرمایا آپ نے, کہ وہ آدمی جو اپنی ماں باپ کی نافرمانی کرتا ہے, اپنی ماں باپ کی, ایک بات سنیے یہاں, اللہ کے بعد کس کا درجہ ہے بتائیں, اللہ کے بعد کس کا درجہ ہے؟ اللہ نے جو کہا ہے وہ کہیے, آپ اپنی طرف سے مت بولیے. اللہ کے بعد ماں کا درجہ ہے, یہ ایک جگہ نہیں, قرآن مجید میں کئی جگہ پر ہے, وَخَضَا رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا. اس لیے کہ اللہ کی بات, رسول کی بات دونوں ایک ہی ہیں, رسول کی بات اللہ ہی کی بات ہے, اس لیے ان کا مقام دونوں کا اللہ کے بعد جو دینی اعتبار سے وہی ہیں, انہی کی بات چلے گی. اس لیے کہ رسول جو کچھ بولتے ہیں وہ اللہ ہی کی بات بولتے ہیں, لیکن مرتبے میں, خدمت میں اگر کسی کا مقام ہے اللہ کے بعد تو وہ ماں کا مقام ہے, کہ نہیں؟ اگر دوسرا درجہ کسی کو ملا ہے پوری کائنات میں اللہ کے بعد, وہ ماں کو ملا. اللہ کو ہر ایک دیکھ نہیں سکتا, ہر ایک نہیں دیکھ سکتا اللہ تبارک و تعالیٰ کو, صرف جنتی دیکھیں گے مرنے کے بعد بھی, صرف جنتی دیکھیں گے جنت میں جانے کے بعد, لیکن ماں کو جہنمی بھی دیکھتے ہیں. ماں کو جو ہے اتنی بڑی فضیلت ہے ماں کی, کہ اللہ کے بعد جس کا مقام ہے اس کو جہنمی بھی دیکھتے ہیں اور جنتی بھی دیکھتے ہیں. میں اس کو یہاں بڑھا نہیں رہا ہوں, اس کی اہمیت جو قرآن و حدیث سے ثابت ہے اس کو بتا رہا ہوں. اگر ایسی ماں کے خلاف کوئی عورت اپنے شوہر کو بھڑکاتی ہے اور وہ اپنی بیوی کی طرح اپنی ماں کو گالی دیتا ہے تو کیا کہیں گے اس کو آپ؟ اگر ایسی ماں جس کا اتنا احترام ہے, اس کے بارے میں کہا گیا اس کے پیروں تلے جنت ہے, دباؤ اس کے پیر, سوچ کر کے دباؤ, میں جس کے پیر دبا رہا ہوں وہ اس کے پیروں تلے میری جنت ہے, یہ سوچو. تو ایسی بڑی چیز ماں ہے. اگر ایسی ماں کے خلاف ایک بیوی اپنے شوہر کو بھڑکاتی ہے اور یہ بتاتی ہے کہ اپنے ماں سے جا کر کے تو لڑ, تو ایسی بیوی کا کیا انجام ہونا چاہیے؟ ایسی بیوی کا کیا انجام ہونا چاہیے؟ اس لیے کہ یہاں یہ ہوتا ہے, بہت سارے لوگ غلطی کرتے ہیں. ایک بات یاد رکھیں, ہم آپ کے دشمن نہیں ہیں, آپ کے خیر خواہ ہیں, آپ کے خیر خواہ ہیں. ہم آپ کو دین کی باتیں بتا رہے ہیں نصیحت کے طور پر, ہم آپ کو اپنے آپ کو بڑا چڑھا کر کے بتانے کے لیے نہیں. حضرت عمر نے کہا, سب سے اچھا دوست وہ ہے جو دوست کی غلطی پکڑے. سب سے اچھا دوست کون ہے؟ جو دوست کی غلطی پکڑے. دوست جو کچھ کرتا ہے, دوست کر رہا ہے بول کر اس کو صحیح صحیح بتاتا چلا گیا تو دونوں مل کر جہنم کو جائیں گے. اس لیے ہم آپ کو ایک دوست کی حیثیت سے, ایک دینی بھائی کی حیثیت سے ہم آپ کو کچھ باتیں بتاتے ہیں جو دین کے اندر ثابت ہیں, اسلام کے اندر ثابت ہیں. اس میں ہمارا کوئی مطلب نہیں ہے, ہمارا کوئی مقصد نہیں ہے, یہی باتوں میں سے کچھ باتیں. اس لیے کہ جو بات ہم بتاتے ہیں لوگ غلطی سے ان باتوں کو غلط سمجھ جاتے ہیں. اور یہ بات ایسی ہوتی ہے کہ جماعت دوم میں اردو میں, اردو کی کتاب میں ایک واقعہ ہم لوگ پڑھتے ہیں, آپ بھی پڑھے ہوں گے, چور کی داڑھی میں تنکا, اس واقعے کا نام ہے ادب, سبق کا نام ادب ہے. اور اس ادب میں یہ تذکرہ ہے چور کی داڑھی میں تنکا. اب جو چور ہوتا ہے, چوری ہو گئی, آپ جانتے ہیں وہ واقعہ کیا ہے, چوری ہو گئی. جو آدمی چوری کیا تھا اس نے اپنی انگوٹھی یا کوئی چیز تھی اپنی داڑھی میں اس کو چھپا لیا تھا. جب تلاشی شروع ہوئی تو اس نے کیا کیا, میری داڑھی میں نہیں ہے بول کر فوراً بتا دیا, اس لیے کہ اس کی داڑھی میں چیز موجود تھی. ایسے ہی جب ہم آپ کو بتاتے ہیں ماں باپ کی فرما برداری کرو, نمازیں پڑھو, روزہ رکھو, گانے مت سنو, خود بھی سنتے ہیں دوسروں کو بھی سنواتے ہیں, سڑکوں پر گانے ڈال کر کے خود بھی سنتے ہیں اور دوسروں کو بھی سنواتے ہیں, تو یہی واقعہ ہوتا ہے جو چور کی داڑھی میں تنکے کا, فوراً اٹھا کر بول دیتے ہیں, انہوں ٹھیک نہیں بولتے, بڑا سخت بولتے. آپ ایسا کریں گے گویا کہ آپ کے اندر تکبر ہے, غرور ہے, گھمنڈ ہے آپ کے اندر. آپ اپنے آپ کو بدلنے کی کوشش کیجئے. ہاں یہ بولیے, میں بھی گنہگار ہوں, میں اس بات کا اقرار نہیں کرتا, میں بھی خطا کار ہوں, اس لیے کہ انسان ہوں, انسان ہونے کے ناطے غلطیاں مجھ سے بھی ہوتی ہیں. اگر کوئی مجھ سے آ کر بولے آپ کی یہ غلطی ہے, میں شکریہ ادا کرتا ہوں اس کا کہ آپ نے مجھے آگاہ کیا ہے, آپ نے مجھے آگاہ کیا ہے. اس کا یہ مطلب نہیں ہے انہیں کون میری غلطی پکڑنے والا, انہیں میری غلطی پکڑنے والا کون. اس طریقے کی جو باتیں ہوتی ہیں یہ خارونیت کی, فرعونیت کی اور حامانیت کی باتیں ہیں. ایسی باتیں کرنا تکبر کی علامت. ایسی باتیں کرنا تکبر کی علامت ہے. آخر میں چند باتیں, وقت کی کمی کی وجہ سے چند باتیں آپ لوگوں کے سامنے کہہ کر اپنی بات کو ختم کروں گا. دنیا کے اندر اگر کوئی کتاب قابل عمل ہے تو وہ ہے قرآن مجید. اس کے بارے میں شک کرے تو بھی ہمیں اسلام سے خارج ہو جاتے ہیں. دنیا کے اندر اگر کوئی کتاب قابل عمل ہے تو وہ ہے قرآن مجید. قرآن مجید کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے, یہ میری بات سے ہٹ کر ہے, جو بات میں بتایا آپ کو میرے موضوع سے بات ہٹ کر ہے, میں الگ بتا رہا ہوں. یہ قرآن مجید کو اللہ نے کیوں اتارا ہے؟ قرآن مجید کو اتارنے کی وجہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں خود بتا دیا ہے, ہدی للناس, پوری انسانیت پوری دنیا کے مسلمانوں کی ہدایت کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کو اتارا ہے. صرف ہمارے لیے نہیں, صرف مسلمانوں کے لیے نہیں. اب ہدایت کا کام کیسے ہوگا, قرآن مجید کا کام کیسے ہوگا؟ پوری دنیا کے لیے ہدایت ہے. میں گزشتہ ہفتے آپ کو بتایا تھا, ہم لوگ خود نہیں پڑھتے ہیں, دوسروں کو کیا سمجھائیں گے, لیکن پھر بھی سنیے اس بات کو. پوری دنیا کے لیے ہدایت, ہدایت کیسے بنے گی؟ اللہ نے سورہ ابراہیم میں فرمایا ہے, وما ارسلنا من رسول الا بلسان قومه. ہدایت ہر قوم کو اس کی زبان میں ملتی ہے. ہدایت ہر قوم کو اس کی زبان میں ہدایت مل سکتی ہے. وما ارسلنا من رسول الا بلسان قومه. اب ہم لوگ بھی اس کے ذمہ دار ہیں. ہمارے کرناٹک کے اندر قرآن مجید کی تبلیغ کرنا یہ ہمارا پہلا فریضہ. غیر مسلموں تک قرآن مجید کو پہنچانا یہ ہمارا پہلا فریضہ ہے. اب کس زبان میں پہنچائیں؟ اردو میں پہنچائیں گے تو سمجھتے نہیں ہیں, انگریزی کے اندر جو ہے وہ فائدہ نہیں ہوتا ہے جو ہونا چاہیے. اب یہ ایک زبان باقی ہے, وہ ہے کنڑ, جو ہماری علاقائی زبان. اور اس ایک بات یہ اور بھی سن لیں آپ, دنیا کی کوئی بھی زبان کسی خاص آدمی کی نہیں ہے, کسی خاص قوم کی نہیں ہے, کسی خاص طبقے کی نہیں ہے, کسی خاص ملک کی بھی نہیں ہے. اس لیے کہ اللہ نے فرمایا ہے سورہ روم کے تیسرے رکوع میں, وَمِنْ آیَاتِهِ, اللہ کی نشانیوں میں سے یہ زبان بھی ہے. تو گویا کہ ہر زبان اللہ کی بنائی ہوئی ہے, یہ کنڑ زبان بھی اللہ ہی کی بنائی ہوئی ہے. کسی نے عربی زبان کی فضیلت بتائی, عربی زبان وہ زبان ہے جس میں جنتی لوگ بات کرتے ہیں. کیا کہا اس نے؟ عربی زبان وہ زبان ہے جس میں جنتی بات کرتے ہیں. سامنے والے نے کہا جہنمی بھی اسی میں بات کرتے ہیں. سامنے والے نے کہا جہنم والے بھی اسی زبان میں بات کرتے ہیں. تو الغرض بتانے کا مقصود یہ ہے کہ ساری کی ساری زبانیں یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اتاری ہوئی زبانیں ہیں. تو ہم پر جس زبان میں کام کرنا فرض ہے وہ ہے کنڑ زبان. اسی چیز کو مد نظر رکھتے ہوئے آپ ہی کے گاؤں کے ایک عالم نے کنڑ زبان میں ترجمہ کرنے کی ذمہ داری لی ہے. اس ترجمے کی کچھ اخراجات ہیں جس کی لگ بھگ 1,20,000 سے بڑھ کر اس کا خرچ ہے. کچھ خرچ جمع ہو گیا ہے. آپ لوگوں سے اس کی بنتی کی جاتی ہے کہ اس کار خیر میں جتنا ہو سکتا ہے آپ لوگ بڑھ چڑھ کر خدمت کرنے کی اور چندہ دینے کی کوشش کریں. آمین. وصلی اللہ علی نبی الکریم. بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن المجید ونفعنا وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم انہ تعالی جواد کریم ملک رب حلیم. ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا, من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له, ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له, ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد, فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم, والأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. من الشيطان الرجيم, بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي, يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. انصر من نصر دين محمد صلى الله عليه وسلم واجعلنا منهم آمين, واخذل من خذل دين محمد صلى الله عليه وسلم ولا تجعلنا منهم آمين. عباد الله, رحمني ورحمكم الله, يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم, ولذكر الله تعالى أعلى وأولى وعز وجل وتم وأكبر.